أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نور بلا ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ سفر کی مناسبت سے ہم نے بعض ایسے موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو اربعین حسینی کے ساتھ مربوط ہیں. اس اربعین کے اندر کون سے ایسے درس موجود ہیں, اس اربعین حسینی کی نسبت کون سے ایسے موضوعات پائے جاتے ہیں کہ جن پر گفتگو ضروری ہے, ان کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے. ایک اہم موضوع کہ جو اس اربعین کی مناسبت سے ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے, وہ ہے اربعین اور مہدویت کا رابطہ, کہ اس اربعین کے اندر اور مہدویت کے جو ایک نظریہ ہے, ایک عقیدہ ہے, اور پھر اس کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہدویت جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں گے کہ جو 100% اسلامی بنیادوں پر ہوگا, اس میں تمام اقدار اسلامی ہوں گی, اس میں تمدن جو ہوگا وہ اسلامی ہوگا. تو ہم تقریباً اسی ہی قسم کی بحث کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے یہاں پہ. آپ سب مقدمے میں تو بیان کر رہا تھا میں کہ اربعین اور مہدویت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس اربعین اور مہدویت کے درمیان ارتباط کس قسم کا ہے, اس کو وضاحت کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعائے خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی عزاداروں میں اور صحیح معنی میں ان کی سیرت پہ چلنے والوں میں سے شمار فرمائے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اربعین کا یعنی چہلم کا مہدویت کے ساتھ اور ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک رابطہ ہے, تو بالآخر اس رابطے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح کا رابطہ ہے, آیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اربعین کا مہدویت کے ساتھ رابطہ بیان کرنے سے پہلے مقدمتاً یہ بیان کروں گا کہ دیکھیں, خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یا ان کی تحریک کا, یہ جو نہضت کربلا ہے یا نہضت عاشورہ ہے, اس کا رابطہ جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اور خود امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے, اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. مثلاً جیسے زیارت عاشورہ ہے, زیارت عاشورہ میں دو جگہ پہ اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے. مثلا یہ جو جملات ہیں کہ فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جملات کا ترجمہ یہ ہے کہ خدایا میں آپ سے یعنی خدا سے یہ طلب کرتا ہوں کہ خداوند متعال مجھے یہ نصیب فرمائے کہ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خون ہے ان کا انتقام لوں اس امام کے ساتھ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یاری شدہ ہے, یعنی جس کی مدد کی گئی ہے, منصور یعنی مدد کی گئی ہے اس کی. تو اس امام سے مراد وہ کون ہے جس نے آ کر انتقام لینا ہے؟ تو واضح ہے کہ اس سے مراد امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ بھی زیارت عاشورہ میں ہی جملے ملتے ہیں کہ وَإِن يَرْزُقَنِ طَلَبَ ثَارِي يَثَارِكُمْ مَا إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ. اس کا بھی وہی مطلب اور معنی بنتا ہے کہ ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر, ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر. تو بس اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, بلکہ اسی طریقے سے تیسری چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ دعائے ندبہ میں جو ملات آتے ہیں کہ عین الطالب بدم المقتول بکربلا, کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو ملات ہیں کہ وہ کہاں ہیں, وہ جو آ کر امام حسین علیہ السلام کے خون کی خون خائی کریں گے یا ان خون کا بدلہ لیں گے اور انتقام لیں گے. تو یہ طالب خون امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں. تو بس دو جگہ پہ اور اسی طریقے سے اور جگہ پہ بھی اشارہ ملتا ہے, زیارت عاشورہ اور دعائے ندبہ میں یہ اشارہ مل گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو نہضت ہے اس کا رابطہ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اور پایا جاتا ہے. تو بات جب یہاں تک ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہوگی اس کا بھی ظہور امام زمان علیہ السلام سے رابطہ ہوگا. اب چاہے وہ عاشورہ ہو, خود عاشورہ ہو, عاشورہ کا بھی امام زمان علیہ السلام اور مہدویت سے رابطہ ہے. اسی طریقے سے خود اربعین چونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے تو یقیناً پھر اس طریقے سے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ مہدویت سے ہے تو بس اربعین کا بھی رابطہ جو ہے وہ مہدویت کے ساتھ ہوگا. اور ایک اور چیز جو یہ تو مقدمتاً میں نے بیان کیا, ایک تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ کچھ واضح چیزیں بھی ملتی ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کعبہ میں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر پانچ آوازیں دیں گے, پانچ ندا دیں گے. ان میں سے جو تین ندائیں ہیں وہ خود ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں. مثلا امام زمان علیہ السلام فرمائے گئے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا, کہ اے دنیا والو میرے جد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے پیاسا شہید کیا ہے. اسی طریقے سے فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا, کہ اے دنیا والو میرے جد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے برہنہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اسی طریقے سے تیسری ندا ہے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا, کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا دشمنی کی بنیاد پر. تو یہ تین جملے جو ہیں اور تین ندائیں جو ہیں جو پوری دنیا والوں کو امام زمان علیہ السلام دیں گے یہ امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ اربعین کا رابطہ جو ہے وہ مہدویت کے ساتھ ہے. اس کا اس طریقے سے ہم دو طریقوں سے جو ہے ہم اس چیز سے یہ بات اخذ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں امام زمان علیہ السلام آ کر دنیا والوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دے رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے جو سامنے مخاطبین ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں, کسی حد تک وہ لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے آشنائی رکھتے ہیں. تبھی امام علیہ السلام جو ہے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر یہ تین ندائیں دے رہے ہیں, اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تو اگر وہ ظاہر سی بات ہے متکلم جو ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میرا مخاطب ہے اور وہ بھی پھر امام ہوں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جس سے مخاطب ہو رہا ہوں کیا اس چیز کو وہ جانتا بھی ہے یا پہچانتا بھی ہے یا نہیں ہے, میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں. تو امام زمان علیہ السلام اس طریقے سے آ کر جو ہے وہ بیان فرمائیں گے اور یہ ندائیں دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر لوگ جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام سے کس طریقے سے آشنا ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آج کے دور میں دو چیزیں بہت مہم ہیں جس طریقے سے جس کے ذریعے جو ہے لوگ امام حسین علیہ السلام سے آشنائی حاصل کرتے ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ عاشورہ ہے, خود عاشورہ ہے, عاشورہ کا واقعہ ہے اور دس محرم کا دن ہے. دوسری چیز جو ہے وہ چہلم ہے اور اربعین ہے. دیکھیں اربعین عاشورہ میں معمولاً لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اور جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ عزاداری کرتے ہیں, لیکن چہلم اور اربعین ایسی چیز ہے کہ یہ آ کر خود امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے پاس پہنچتے ہیں, کربلا میں پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ جب اربعین کا واقعہ آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جہانی اور انٹرنیشنل حیثیت اربعین اور امام حسین علیہ السلام کی یہ نہضت جو ہے وہ انٹرنیشنل حیثیت حاصل کر لیتی ہے. تو اس طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو جو اربعین ہے وہ بنسبت عاشورہ کے بھی اربعین زیادہ تر جو ہے وہ وسیلہ ہے کہ اس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو لوگوں کو پہچنوایا جائے.
تو لوگ جو ہے آ کر جب امام حسین علیہ السلام کو اربعین کے ذریعے پہچانیں گے تو اسی وجہ سے امام زمان علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے تو کہیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانہ، تو اسی وجہ سے یہ ندا دیں گے، چونکہ یہ لوگ اربعین کے ذریعے اربعین کے پلیٹ فارم سے امام حسین علیہ السلام کو پہچان چکے ہیں، اسی طرح امام زمان علیہ السلام بھی ان لوگوں کو اسی طریقے سے مخاطب کریں گے۔ تو یہ ایک پہلا چیز ہے جو معلوم ہوتی ہے۔ دوسری ایک چیز جو بہت مہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو شخص بھی کربلا سے آشنا ہوتا ہے اسے ایک جو درس اور واضح جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی اور کربلا والوں کی مظلومیت ہے، اور جو بھی دنیا میں مظلوم ہے، ظلم کی چکی کے نیچے جو ہے وہ پس رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے یقیناً امام حسین علیہ السلام سے آشنا بھی ہوتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے، اور اس امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے تلے جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ تو اب جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور یہ ندا دیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین، اور اسی طریقے سے وہ جملات جو ہے عین الطالب بدم المقتول بکربلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص آ گیا ہے جس نے آج مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، جس نے آ کر ان کو اس ظلم سے نجات دینی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ پھر، اب سوال یہ کہ اربعین کا اس سے کیا رابطہ ہے، تو دیکھیں اربعین وہی جیسے کہا تھا کہ چونکہ اربعین آ کر ایک انٹرنیشنل حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اس طریقے سے یہ مظلوم جو ہیں جب اربعین سے آشنا ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہو جاتے ہیں، تو جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئیں گے اور یہ ندا دیں گے تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ڈائریکٹ امام زمان علیہ السلام سے وصل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک اربعین کا مہدویت کے ساتھ رابطہ جو وہ قائم ہوتا ہے۔
بہت شکریہ آغا صاحب۔ آغا صاحب اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، جب مہدویت کی بات آتی ہے تو معمولاً جو بحثیں کی جاتی ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس کی کچھ علامات بیان کی جاتی ہیں، کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں، روایات جو ہیں اس کے اوپر ناظر ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو اربعین کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ آیا اربعین جو ہے وہ واقعاً روایات میں علائم ظہور میں سے شمار ہوتا ہے یا شرائط ظہور میں سے ہے، یا اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ اربعین جو آج پوری دنیا کے آنکھوں کو چبھ رہا ہے، دشمن کی آنکھوں کو، اور الحمدللہ اس اجتماع سے مومنین خوش ہو رہے ہیں اور مومنین کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا اس اربعین کے بعد۔ تو میرے خیال میں جب امریکہ صدام کو گرا رہا تھا اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے اس صدام کو گرانے کے بعد، وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں ان کو دبا لوں گا اور اس طرح عراق کو پورے کنٹرول میں لے لوں گا، لیکن ایک ظالم جوں ہی گرا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نہض، یہ تحریک بین المللی انٹرنیشنل بن گئی۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اب روایات کو اگر دیکھا جائے کہ روایات کے اندر علامات بھی موجود ہیں اور شرائط بھی موجود ہیں، آیا اربعین اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، تو جہاں تک علامات کا تعلق ہے، علامات کا تعلق ہے، تو علامات کی دو قسمیں کی گئیں، علامات غیر حتمی اور علامات حتمی۔ علامات غیر حتمی بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نقل کی گئی ہے 119 علامات ذکر کی گئی ہیں، غیر حتمی ہیں، حتمی نہیں،
یعنی ضروری نہیں ہے اس کا،
ضروری نہیں ہے وہ ساری چیزیں متحقق ہوں اور پھر ظہور ہوگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن علامات حتمی میں پانچ چیزیں اکثر روایات میں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ پہلے موجود ہوں گی تو اس کے بعد ظہور ہوگا۔ البتہ ایک چیز یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ظہور ہوگا، ظہور اور قیام میں پھر ایک تھوڑا سا فاصلہ ہے کہ وہ ہمیں مربوط کرے گا، وہی چیز جو آغا صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ اس فاصلے میں کہ ظہور کے بعد قیام تک لوگوں کو آمادہ کرنا، کہ اس لوگوں کو اس فاصلے میں جب آمادہ کرنا ہے تو اربعین اور عاشورہ بہترین ظرفیت رکھتا ہے کہ لوگ آمادہ ہوں گے۔ علامات حتمی جو ہیں ان میں سے پہلی علامات ہے خروج سفیانی، شام کے علاقے سے سفیان کے عالم سے کوئی شخص خروج کرے گا، لوگوں کو علی الظاہر دین کی طرف بلائے گا لیکن دھوکے کے نام پر، دھوکہ دیتے ہوئے کہ دین کے نام پر اکٹھا کرے گا لیکن فی الحقیقت وہ اس دین کے نام پر دنیا کا طالب ہوگا۔
دوسری چیز جو علامت حتمی شمار کی گئی ہے وہ ہے ایک مقام بیدا ہے، کہا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، اس مقام پر زمین دھنس جائے گی۔ اب نہیں معلوم کہ پورا شہر وہ دھنس جائے گا، اس کا کوئی خاص حصہ دھنس جائے گا، یہ روایات میں فقط اتنا موجود ہے کہ مقام بیدا خصف ہو جائے گا، یعنی دھنس جائے گا۔ تیسری علامت وہ قیام یمانی ہے کہ یمن سے ایک الہی شخص قیام کرے گا، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اور وہ امام زمانہ جل الہو شریف کے مددگاروں میں سے ہوگا۔ چوتھی حتمی علامت قتل نفس زکیہ، کہ نفس زکیہ یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ ایک پاک و پاکیزہ ہستی کو قتل کیا جائے گا، اور اس ہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے ہوگی۔ پانچویں جو علامت حتمی ہے وہ ہے آسمان سے آواز کا آنا، ایک ایسی آواز آئے گی جس کو پورا عالم سنے گا، اور یہ جب پانچ علامات متحقق ہو جائیں گی تب جا کر امام زمانہ جل الہو شریف کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرائط ہیں، شرائط اور چیز ہوتی ہے، شرط اور چیز، شرط یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ شرط متحقق نہ ہو، وہ چیز متحقق نہ ہو، اس کا مشروط بھی متحقق نہیں ہوگا۔ مثلا اگر فرض مثال کو ہم دیں تو مثلا اگر ہم نے ایک چیز کو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگانی ہے، تو شرط یہ ہے کہ یہ آگ کا، یہ کاغذ کا ٹکڑا اس آگ کے ساتھ متصل ہو، اگر متصل نہیں ہوگا تو آگ نہیں لگے گی۔ اب یہ شرط کہلاتی ہے۔ اب یہ پانچ علامات جو بتائی گئی ہیں یہ علامات ہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط مثلا شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ 313 مومنین کا جمع ہو جانا، پورے عالم میں ایک ایسے 313 مومن جمع ہو جائیں کہ جو ذکر کیا گیا ہے، کہ وہ شرط متحقق ہوگی تو امام زمانہ جل الہو شریف کا ظہور ہوگا۔ آیت اللہ العظمہ شیخ جوادی عاملی دامت برکات اس کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہ جو ہم 313 کہتے ہیں، عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ آیا اس عالم میں 313 مومن نہیں ہیں؟ آغا جوادی عاملی دامت برکات تو فرماتے ہیں اس 313 سے مراد یہ ہے کہ 313 امام خمینی جیسے، سید خامنہ ای جیسے دامت برکات، کہ جو آ کر ایک ملک کو حد عقل چلا سکیں۔ امام زمانہ جل اللہ شریف کو ایسے 313 چاہیے جو 313 مدیر ہوں، مدیر مومن ہوں، متدین بھی ہوں، مومن بھی ہوں، اور مدیریت بھی سمجھتے ہوں۔ تو یہ شرط جب متحقق ہوگی امام زمانہ جل اللہ شریف کا ظہور ہو جائے گا۔ اب آ گئے 40، آیا 40 روایات میں ذکر ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں ہوا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ یہ 40 جو ہے نا، وہ 40 کے یہ اجتماع علائم اور شرائط ظہور میں سے نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ 40 مقدمہ ظہور کہا جا سکتا ہے، کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح اللہ اس بات کو مومنین سے میرا تقاضا ہے غور کریں کہ آج اس عظیم اجتماع پر جس طرح دشمن نے فوکس کر لیا ہے، شاید ہم نے ابھی تک نہیں کیا، وہ متعدد بار اور ہر وقت کوشش میں ہے کہ اس عظیم اجتماع کو کسی طریقے سے اس نہضت کو انحراف کی طرف لے جائے، اپنے اصلی راستے سے ہٹا دیں۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس اجتماع کو مہدویت کے لیے راستہ بنانا ہے، اس میں ایک ایسے ہم نے مومنین کی تربیت کرنی ہے، جوانوں کی تربیت کرنی ہے، کہ جس طرح لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آتے ہیں، ہم نے انہی مومنین کو اسی محبت حسین علیہ السلام متصل کرنا ہے، محبت مہدی جل اللہ شریف، تاکہ یہ 40 کا جو چند کروڑ کا اجتماع ہے، وہ چند کروڑ کا اجتماع ایک فوج میں تبدیل ہو جائے، اور فوج امام زمانہ جل الہو شریف کی فوج۔
بالکل آگے ایسے ہی ہے، یعنی آپ کی بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 40 کو اگر ہم روایات کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، جس طریقے سے مہدویت کے بارے میں روایات علائم یا شرائط کے اندر آتی ہیں، تو صریح ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے، نہ اس کو علائم میں شمار کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو شرائط کے اندر لے کر آئے ہیں، لیکن یہ زمینہ ساز ہے اور اس کے اندر ظرفیت موجود ہے کہ اگر 40 سے، اس اجتماع سے اچھے طریقے سے استفادہ کیا جائے، مدیریت کی جائے، اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جائے، اور شعوری طور پر اس اجتماع میں جو ہے وہ شریک ہوا جائے، اور امام کی جو ہے وہ پیدل چل کے زیارت جس طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے اوپر توجہ کر کی جائے، اس سے درس لیا جائے، تو انسان کے اندر، مومن کے اندر ایسی صفات آ جاتی ہیں کہ کہ جو انسان کو امام کا سپاہی بننے کے لیے ضروری ہے، اور مومن جو ہے وہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ میں امام کا سپاہی بن سکوں آگے. بہت شکریہ آغا صاحب. بات ہماری چل رہی ہے اربعین اور مہدویت کے حوالے سے ہی. میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے مزید آپ روشنی ڈالیں کہ اربعین کے حوالے کے اندر اور مہدویت کے جو نظریہ ہے اس کے اندر جو مشترک خصوصیات بعض پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اربعین اور مہدویت کے درمیان کافی چیزیں مشترک ہیں اور کافی ایسی خصوصیات اور صفات ہیں جو مشترک ہیں. البتہ ناظرین اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ یہ جو ہم ابھی صفات بیان کریں گے، دراصل یہ صفات ان کی جو وجہ ہے یہ خود عاشورہ کا دن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، اور پوری وہ نہضت کربلا ہے جس کی وجہ سے یہ صفات جو ہے آج اربعین میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مہدویت کا جو ہے ادھر کوئی اثر ہوا ہے اور اس وجہ سے یہ صفات پیدا ہو رہی ہیں. نہیں، یقیناً لوگ امام زمان علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور کچھ جانتے بھی ہیں، معلومات بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ اصلی وجہ ہے، یہ جو صفات پیدا ہو رہی ہیں اربعین کے اندر، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی وجہ سے ہیں. تو دیکھیں وہ صفات کون سی ہیں جو اربعین اور مہدویت کے درمیان مشترک ہیں. پہلی صفت جو آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے جب آپ جاتے ہیں کربلا میں اور عراق کا سفر کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ جب نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایرانی اور عراقی یہ لوگ مل کے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اور لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، پاکستانی بھی ہیں، اور ایرانی اور عراقی مثال دینے کا ایک خاص مقصد ہے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ اس کو ادارہ کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، ایرانی اور عراقی، اور مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی محبت اور پیار سے اور خلوص سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اربعین نے کیا کیا، اگر آپ کو تاریخ کی طرف اگر انسان متوجہ رہے تو ایران اور عراق کے درمیان 8 سالہ جنگ رہی ہے. 8 سالہ جس ملک کے درمیان جنگ رہی ہو، ہماری 1-2 جنگیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، تو 8 سال ایک پورا جو ہے عرصہ ہے ڈھیر سارا، وہ اگر جنگ رہی ہو تو یقیناً دو قومیں جو ہیں وہ آپس میں مخالف ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر بغض اور کینہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی نسبت. تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ عراقی اور ایرانی قوم کے درمیان یہ کینہ اور بغض ان کے دلوں میں موجود تھا، باوجود اس کے کہ دونوں قومیں ہم مکتب بھی تھیں، ہم مسلک بھی تھیں، دونوں شیعہ تھیں، لیکن جب
عرب اور عجم کا اگر کینہ مد نظر رکھا جائے تو بہت زیادہ لمبی تاریخ ہے اس کینے کی.
عرب اور عجم کا کینہ تو واضح ہے. تو اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اربعین کے اندر سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایرانی اور عراقی مل کے کام کر رہے ہیں اور کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اربعین موجب بنی ہے کہ دو قوموں کے درمیان اس نے کینہ اور بغض کو ختم کر دیا ہے. اور یہی چیز آپ کو حکومت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں ملے گی کہ وہاں پہ چونکہ اس سے بھی زیادہ قومیں اکٹھے ہوں گی، اور جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ عرب اور عجم پورا جمع ہو جائے گا، اور عرب اور عجم کا یہ جو کینہ ہے وہ تو مشہور اور معروف ہے اور تاریخ کے اندر معلوم ہے. تو یہ جب حکومت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئے گی تو اس میں بھی جتنے بھی افراد ہوں گے اور جو بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کے اندر کسی طرح کا بغض اور کینہ نہیں ہوگا. تو یہ پہلی صفت ہے جو مشترک ہے. دوسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اربعین کے اندر بالخصوص آپ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ جب ہم نجف سے کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو بہت بھی جگہ سے بار بار مثالیں دی جاتی ہیں نجف سے کربلا تک، تو معمولاً زیادہ رش اس روڈ پہ ہوتا ہے، باقی جگہوں سے بھی لوگ آتے ہیں کربلا میں اور وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایثار ہے، قربانی ہے، خلوص ہے، مہربانی ہے، رافت ہے، پیار محبت، یہ ساری چیزیں آپ کو وہیں پہ ملیں گی آپ کو. تو ہر انسان جو ہے یہ کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے عراقیوں سے کہ آپ جو کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پورا سال جو ہے ہم اس مقصد کے لیے کماتے ہیں، ہم پورا سال کمائی کرتے ہیں تاکہ ہم اربعین پہ جتنے بھی مہمان آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے جو مہمان ہیں ہم ان کی خدمت کریں گے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، انسان مال کی یہ قربانی دے رہا ہو اور یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور قرآن نے بھی اس کو سراہا ہے جان اور مال کی قربانی کو.
تو اسی طریقے سے آپ خلوص کو دیکھتے ہیں، واقعاً ایک خلوص کا شاہکار نظر آتا ہے اس اربعین کے اندر، کہ ان لوگوں کے اندر کتنا خلوص ہے، کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے بھی، اور بغیر لالچ کے وہ لوگ جو ہے سوائے امام حسین علیہ السلام اور خدا کی خاطر اور ان کی قربت کی خاطر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ملتا ہے اربعین کے اندر، اور یہی چیز آپ کو حکومت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ملے گی۔ وہاں پہ بھی جتنے بھی خدمت گزار ہوں گے وہ سب کے سب ان کے اندر قربانی ہوگی، قربانی کا جذبہ ہوگا، خلوص ہوگا، مہربانی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگی، اور کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے، سارے رذائل سے وہ پاک ہوں گے، ساری اخلاقی صفات کا وہ مجموعہ ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تیسری چیز جو ملتی ہے وہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربعین کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں یہ جو سارے کے سارے لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ آپ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک جتنے بھی لوگ یہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جو محوریت ہوتی ہے اور یہ جو سارے کا سارا جو کام ہوتا ہے یہ امام کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ محوریت جو ہے وہ امام کو حاصل ہوتی ہے، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پورا جو یہ سلسلہ ہے، پورا اربعین کا سلسلہ جو ہے ایک امام کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور امام محور اور مرکز ہیں اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمیں آ کر مہدویت میں بھی ملتی ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہوں گے اور جو بھی کام کر رہا ہوگا، کسی طرح کے بھی خدمت کر رہا ہوگا، وہ ساری کی ساری خدمت جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھوم رہی ہوگی۔ وہاں پہ بھی محوریت جو ہے وہ امام ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جب یہ کام کر رہا ہو تو اس کے نزدیک جو محوریت جو ہے وہ امام ہو، محوریت ولایت ہو، ولایت کی خاطر وہ کام کر رہا ہو۔ تو اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس کے اندر جو ہے وحدت اور اتحاد ہمیں ملتا ہے۔ پوری دنیا سے جو ہے ہر قسم کے لوگ جو ہیں آئے، ہر نیاد، ہر قوم کا انسان جو ہے وہاں پہ، حتیٰ ہر مذہب کا، بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے ہندو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، عیسائی دیکھنے کو ملتے ہیں، یہودی دیکھنے کو ملتے ہیں، مسلمان تو آتے ہی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ان سے خاص ایک رشتہ بھی ہے۔ تو یہ لوگ آتے ہیں، تو یہ پورا ایک اتحاد اور وحدت کا مظہر ہے یہ اربعین، اور وسیلہ ہے اس کے ذریعے اتحاد اور وحدت قائم کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہی چیز جو ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں ہمیں ملے گی کہ یہ ایک وحدت اور اتحاد کا نمونہ ہوگی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت۔ اور ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ دیکھیں کہ اربعین کے اندر آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز جو اگر انسان خاص توجہ کرے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سارے کے سارے امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ خداوند متعال کے احکام کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ خاتون، چاہے وہ رات کا سفر کر رہی ہے، چاہے دن کا سفر کر رہی ہے، چاہے وہ اکیلے سفر کر رہی ہے، کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے، کسی طرح کی اسے پریشانی نہیں ہے، بالکل امنیت ہے۔ جہاں سے بھی وہ سفر کرے گی، آپ اس کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کوئی ناہمارم جو ہے مجھے نگاہ کرے گا اور بری نگاہ سے دیکھے گا، مگر یہ کہ کوئی بدبخت ہو، کیونکہ سب کے سب جو ہیں وہ امام کی طرف متوجہ ہیں، ان کی اصلاً کسی دوسری مادی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، گناہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، وہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اپنے اجر کو زائل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ دیکھیں جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت میں بھی یہی چیز ہے کہ ساری کی ساری توجہ جو امام کی طرف ہے اور کسی طرح کے گناہ جو ہے وہاں پہ انجام نہیں پاتا۔ بس آخری نقطہ ہے اس میں ایک چیز جو ہے کہ انسانی کرامت، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے رستے میں زائر کا احترام ہو رہا ہوتا ہے۔ زائر امام حسین علیہ السلام کا جب عنوان آ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا احترام ہو رہا تھا۔ اب وہ کسی قوم، کسی مسلب، کسی مذہب سے ہو، اس سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ خود ایک انسان کی عزت ہے اور انسان کی کرامت ہے، اور اس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ تو یہی حکومت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں۔
خدا کا بہت شکریہ آغا صاحب۔ یعنی یہ بحث تقریباً ہماری اسی نقطے کی طرف جو ہے وہ آ گئی ہے کہ اربعین جو ہے وہ زمینہ ساز ہے ظہور امام کے لیے، حکومت ہے امام کے لیے، اس کے اندر ایسی ظرفیت موجود ہے کہ اگر اس کو شعوری طور پہ جو ہے وہ اس میں شرکت کی جائے تو ایسی صفات انسان اور مومن کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو حکومت امام مہدی علیہ السلام میں موجود سرباز امام مہدی علیہ السلام کے لیے ضروری ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر وہ اپنے اندر ملکہ جو ہے وہ ایجاد کر سکتا ہے، ہر سال جائے اس میں، اس کو باقی رکھنا ضروری ہے ظاہری بات، جب شجاعت کا ملکہ دیکھ کے صفت دیکھ کے آئے گا، سخاوت کا جو ہے وہ دیکھ کر آئے گا، خصوصیت دیکھ کے آئے گا، تو حتماً جو ہے وہ اس کو باقی بھی رکھنا ہے۔ میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہے، کہ اربعین کی بات چل رہی ہے، اس کے اندر مزید کیا آپ ظرفیت دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت امام مہدی علیہ السلام کے سربازوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟
جی بالکل، دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا وقت کم ہے، امام مہدی اجل اللہ شریف کی جو حکومت ہوگی وہ ایک اسلامی حکومت، وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے، جس میں اصلاً طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ بھی گئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے یہ زیارت اربعین کا، زیارت اربعین میں بالکل طبقاتی نظام ختم ہے، جو جتنا بڑا افسر ہے وہاں پر کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، یہ افسر ہے، یہ کوئی فوجی افسر ہے، یہ کوئی سول افسر ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، وہاں پر سارے زائر ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے حرکت چل رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو جس جگہ پر سو رہا ہے یوں نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک خاص مقام ہے ایک بڑے آدمی کے لیے اور چھوٹے، نہ بالکل برابر، یہ ایک پہلا تربیتی نقطہ ہے کہ وہاں پر امام مہدی جل اللہ شریف کے حکومت جس طرح سارے برابر ہوں گے، یہاں پر بھی سارے کے سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری چیز جس طرح بھی آپ نے فرمایا لفظ شجاعت بولا ہے کہ امام مہدی جل اللہ شریف کے حکومت میں شجاع لوگ ہوں گے، ڈرپوک لوگ تو نہیں ہوں گے، یہاں پر بھی اگر آپ کو یاد ہو جس طرح چند سال پہلے جیسا ابھی تک بھی خطرہ موجود ہے، داعش انہوں نے پیدا کی اور مخالفین نے دشمنوں نے اور مومنوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور ایک خطرناک حد تک عراق کے اندر پھیل چکی تھی، لیکن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے، جب ابن زیاد کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو اس نے ایک دھمکی دی، تو امام علیہ السلام فرمایا کہ آپ بالقتل تحددون یا ابن زیاد، اما علمت ان القتل لنا عادہ و کرامتنا شہادہ، اے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے قتل سے ہمیں ڈرا لے گا، وہ قاتل تمہارے لیے عادی ہے اور شہادت تمہارے لیے کرامت ہے، واقعی مومنین نے وہاں اربعین پہ اس چیز کا اظہار کیا کہ جب دشمن ڈرا رہا تھا تو زیادہ شرکت کی، اور امام مہدی جل اللہ شریف کی حکومت بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب دشمن ڈرائے گا مختلف حیلوں اور بہانوں سے، لیکن مومن جس کا ایمان حقیقی ہوگا وہ سامنے نکھر کر آئے گا کہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے جانا ہے۔ دوسری چیز کہ جو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اصحاب تھے، خود امام علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ان جیسے مجھے میرے نہ بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، اور ہم زیارت عشورہ میں پڑھتے بھی ہیں اسألہ ان یبلغن المقام المحمود لکم عند اللہ، خدایا جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے نا تیرے نزدیک، ہمیں اس مقام تک پہنچا دے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ان اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بنا دے، اور یہ اربعین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ایثار کی آپ بات کریں، انفاق کی آپ بات کریں، اصلاً عقل حسابی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، یہ جو عقل حسابی سے اکثر دنیا چل رہی ہے نا، عقل حسابی کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے اور اس کا مجھے منافع کتنا ہوگا اور پھر اس کو میں کہاں لگاؤں گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر، فقط اور فقط جیسا قبلہ صاحب نے فرمایا ہے ولایت مدار لوگ آتے ہیں، اور یہی خصوصیت امام زمان اجل اللہ شریف کی حکومت میں ہوگی، یہ اب وہ تمرین ہوئی پریکٹس ہو رہی ہے اس اربعین پر کہ ہم نے جب امام زمان اجل اللہ شریف کی حکومت میں جانا ہے عقل حسابی کو سائڈ پہ رکھ کے کربلا والوں کی طرح عقل عاشق لے جانا ہے، جو عاشق خدا ہو، جو عاشق دین ہو، اور الحمدللہ والمنہ پاکستان، ہندوستان، ایران، عراق، ساری دنیا کو اربعین میں یہ پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں تربیت کے حوالے سے کہ میرے خیال میں
جی واقعی گنجائش تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ شکریہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اربعین کے اندر ایسی ظرفیت موجود ہے کہ اگر اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کیا جائے تو ہم صحیح معنی میں امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی بن سکتے ہیں، جو کہ ہم آرزو بھی کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہر مجلس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ہم امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں امام کا سپاہی بنائے۔ تو اب ہمارے پاس آج کے دور میں ایسی ظرفیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے اندر ایسی خصوصیات لا سکتے ہیں کہ جس کو امام بھی پسند کرتے ہیں، خدا بھی پسند کرتا ہے، اور یہی صفات ہیں کہ جو ہمیں امام کے سپاہی قرار دیں گی۔ تو ہمیں شعوری طور پر اربعین کے اس اجتماع میں، اربعین کی اس پیدل چل کے زیارت کرنے میں، اور امام حسین علیہ السلام کی اس زیارت میں جانا چاہیے۔ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوں ان سے درس لیں، اور پھر اس کو باقی بھی رکھیں، اس پر اپنی زندگی میں عمل بھی کرتے رہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم ان صفات کے مالک بن چکے ہیں کہ جو امام کو سپاہی ضرورت ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمارے اندر ایسی صفات کو ایجاد کرے، ہمیں اربعین کے اس اجتماع سے اور اس پیدل چل کے زیارت کرنے کے اندر جو درس موجود ہیں اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خون کی فتح
حسین جب کے چلے باد دو پغر رنگ کو
ناصرین حسین
نہ تھا کوئی کی جو تھا میں
زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے آپ کے اصحاب کی استقامت اور اصحاب پر اطمینان کے حوالے سے دریافت کیا۔ امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان ہونے والی گفتگو اتفاق سے خیمے کے باہر موجود نافع بن ہلال کے کانوں میں پڑ گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کو جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، خلقت کی ابتدا سے لے کر آج تک نہ حال میں اور نہ آئندہ کوئی بھی صحابی و مددگار ان سے زیادہ باوفاتر اور مہربان تر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام باہر جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی بہن زینب کے پاس پلٹ کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ میرے مددگار ہیں، ان میں سے سب سے بڑے حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ لوگ آئے ہیں تاکہ آپ کی بیعت کریں اور کہیں کہ جب تک زندہ ہیں حرم رسول خدا کی حمایت اور پشت پناہی میں ثابت قدم رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کو کیا جواب دوں؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کہو کہ زینب تمہارے لیے دعا کرے گی اور تمہارے لیے خدا سے سعادت اور رسول خدا کی ہم نشینی طلب کرے گی۔ دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب کے جواب سن کر مطمئن ہو جاتی ہیں۔ عام طور سے خواص کے دو محاذ اور گروہ ہیں، حق کا محاذ اور گروہ اور باطل کا محاذ اور گروہ۔ بعض لوگ اہل فکر، اہل ثقافت، اہل معرفت ہیں اور حق کے محاذ کے لیے کام کرتے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ حق کس محاذ کے ساتھ ہے۔ حق کے طرفدار خواص دو قسم کے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا، زندگی، مقام، شہوت، پیسوں، لذت اور نام و نمود اور تمام منفعتوں سے مبارزہ اور مقابلہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس مال و متاع و زندگی کی لذتوں میں اتنے مجذوب ہو جائیں کہ جب فریضے کی انجام دہی کا وقت آئے تو مال و متاع اور زندگی کی لذتوں کو نہ چھوڑ سکیں، تو یہ واویلا اور افسوس کا مقام ہے، بربادی اور تباہی کا مقام ہے۔ یہ خواص کی پہلی قسم تھی۔ حق کے محاذ میں شامل خواص کی دوسری قسم اپنا دل دنیا کی منفعتوں اور لذتوں کے حوالے کر دینے والوں کی ہے، وہ لوگ جو حق کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذتوں اور منفعتوں کے مقابلے میں ان کے پاؤں لرز جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ مقام افسوس اور ذلت کا مقام ہے۔ اگر بعض لوگ اپنی جان بچانے کے لیے خدا کے راستے کو چھوڑیں اور جہاں حق بولنا چاہیے نہ بولیں کیونکہ ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، یا اپنے مقام و منصب کو بچانے کے لیے، یا اپنے روزگار کو بچانے کے لیے، یا پیسوں کی خاطر، یا اولاد، گھر والوں، عزیز و اقربا اور دوستوں کی محبت میں خدا کے راستے کو ترک کر دیں، اور اگر یہ گروہ تعداد میں بھی زیادہ ہو تو پھر واویلا اور مصیبت کا مقام ہے۔ اس وقت حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کی قتلگاہ کی طرف جانا پڑے گا اور قتلگاہ کی طرف جانے پر مجبور کیا جائے گا، اور اس وقت یزید جیسوں کے ہاتھوں میں زمام اقتدار چلی جائے گی، اور بنی امیہ ہزار مہینے اس ملک پر جو پیغمبر اسلام نے تشکیل دیا تھا حکومت کرے گی، اور امامت ملوکیت و سلطنت میں بدل جائے گی۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام اپنے باوفا اصحاب سے فرماتے ہیں، اے شرفا کی آنکھوں کے تارو، صبر و شکیبائی سے کام لیں، موت ایک پل کے سوا کچھ بھی نہیں جو آپ کو رنج و علم سے گزار کر وسیع باغوں، نعمت جاویدانی اور بہشت ابدی تک لے جائے گی۔ تم میں سے کون ہے جو زندان سے قصر و محل منتقل ہونا پسند نہ کرے؟ اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ روز عاشور یاران امام مظلوم، شمع عشق کے پروانوں نے شکیبائی اور صبر کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی اور وہ راہ دکھائی جو تا ابد عاشقوں، حق پرستوں، عدل و انصاف کے پرستاروں اور حریت پسندوں کے لیے راہ نما اور اعلیٰ نمونہ قرار پائی۔